ہیں ملاقات امام زمانہ کی کیسٹ، تاکہ تمام مومنین کرام ان کیسٹوں کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں۔ مومنین کرام، اب ہم پیش کرتے ہیں واقعہ نمبر 83۔ علامہ ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں چند واقعات اپنے قریبی زمانے کے لوگوں سے نقل فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل نجف کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ کاشان کا رہنے والا ایک شخص کچھ لوگوں کے ہمراہ نجف اشرف آیا۔ ان سب کا ارادہ حج بیت اللہ کا تھا، مگر یہاں پہنچ کر وہ بیچارہ ایسا بیمار ہوا کہ پاؤں بھی خشک ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی اور حج کو نہ جا سکا۔ باقی سب رفقا چلے گئے اور اس کو ایک مرد صالح کے پاس چھوڑ گئے، جس کا قیام صحن اقدس کے کھجرے میں تھا۔ وہ دروازے بند کر کے اس کو چھوڑ کر در نجف تلاش کرنے کے لیے صحرا کی طرف چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی۔ بالآخر ایک روز اس بیمار کو کہنا پڑا کہ میرا دل تنگ ہو گیا اور اس جگہ تنہائی مجھ کو بڑی وحشت ہوتی ہے، لہٰذا آج مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور کسی جگہ ڈال دینا، پھر جہاں چاہو چلے جانا۔ چنان چلتے وقت اس کو بھی اٹھا لیا اور جس طرح ہو سکا نجف سے باہر اس مقام پر پہنچا دیا جو مقام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتا ہے، اور وہیں حوض میں اپنی قمیض دھوئی اور ایک درخت پر پھیلا کر خود کو صحرا کی طرف چلا گیا۔ بیمار کا بیان ہے کہ میں بہت دیر تک محزون و مغموم بیٹھا ہوا اپنی حالت پر غور کرتا رہا، یہ سوچتا تھا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے۔ ناگا ایک خوش روح جوان گندمی رنگ صحن میں داخل ہوئے، مجھ کو سلام کیا اور حجرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں محراب کے پاس بڑے خضوع خشوع کے ساتھ چند رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح پڑھتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میرے پاس آ کر حال دریافت کیا۔ میں نے کہا، سخت بلا میں ہوں، نہ تو دفع ہوتی ہے میری بیماری کہ تندرست ہو جاؤں، نہ موت آتی ہے کہ راحت مل جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کرو، خداوند عالم ان قریب دونوں چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کپڑا جو درخت پر پڑا تھا نیچے گر گیا ہے، میں نے جا کر اس کو اٹھایا اور پھر دھو کر درخت پر ڈال دیا۔ اسی اثنا میں یکایک میں متوجہ ہوا کہ ابھی میں اٹھنے کے قابل نہ تھا اور اس وقت خود اٹھا، راستہ بھی چلا، نہ درد ہے اور نہ تکلیف ہے، نہ بیماری کی کوئی صورت ہے اور بالکل ٹھیک ہوں، جس سے سمجھ لیا کہ اس وقت حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور ان کے اعجاز و برکت سے خداوند عالم نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ پس فوراً صحن سے باہر آیا اور صحرا میں چاروں طرف نگاہ ڈالی، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس وقت میں بہت پشیمان تھا کہ اول سے حضرت کو نہ پہچانا۔ اتنے میں حجرے والا میرا رفیق بھی آ گیا، جو میری حالت دیکھ کر بہت متحیر ہوا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کیا، جس کے سننے کے بعد وہ حضرت افسوس کرتا رہا کہ حضرت کی زیارت اس کو نصیب نہ ہوئی۔ پھر ہم دونوں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ کاشانی بہت دنوں صحت کے ساتھ اس حجرے میں رہا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی بھی حج کر کے واپس لوٹ آئے، مگر پھر بیمار ہوا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ صحن مقدس میں دفن ہوا اور وہ دونوں باتیں انہی ایام میں پوری ہو گئیں جن کی خبر حضرت نے دی تھی، صحت بھی ہوئی اور موت بھی آئی۔ واقعہ نمبر 84۔ بحار الانوار میں یہ واقعہ بھی نقل ہے کہ ایک شخص جس کا نام نجم اور لقب اسود تھا اور قریہ وقوصہ کا رہنے والا تھا، جو کنارے فرات بزرگ کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے، اس کی بیوی فاطمہ نام کی تھی۔ زن و شوہر دونوں بہت نیک و صالح تھے، ان کے دو بچے بھی تھے، ایک لڑکا علی نام، دوسری لڑکی زینب۔ مشیت الہی یہ ہوئی کہ سن 712 ہجری میں دونوں میاں بیوی اندھے ہو گئے اور بڑا زمانہ انہی اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک رات زوجہ کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے اس کے چہرے پر کسی نے ہاتھ پھیرا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری نابینائی کو دور کر دیا، یعنی دفع کر دیا، کھڑی ہو جا اور علی کے باپ یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہنا، کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ پس میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سارا گھر نور سے معمور ہو رہا ہے، جس سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ تشریف لانے والے حضرت حجت علیہ السلام و سلام تھے۔ واقعہ نمبر 85۔ نجم ثاقب میں ہے کہ ہلہ میں مولا معظم جمال الدین بن شیخ فقیہ قاری نجم الدین جعفر مرض فالج میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتے تھے۔ ان کی دادی نے باپ کے انتقال کے بعد طرح طرح کے علاج کے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا. تب ان کی دادی سے کہا گیا کہ ان کو قبہ شریفہ حضرت صاحب العمر علیہ السلام پر لے جائیں جو حلہ میں ہے, شاید خداوند عالم اس بلا سے عافیت بخشے اور حضرت جو وہاں تشریف لاتے ہیں نظر مہربانی فرمائے اور بیماری سے شفا حاصل ہو جائے. چنانچہ ان کی دادی لے کر گئیں اور یہ وہاں لٹا دیے گئے. خود ان کا یہ بیان ہے کہ حضرت تشریف لائے اور فرمائے اٹھو اٹھو. میں نے عرض کیا کہ چند سال سے اٹھنے پر قادر نہیں ہوں. فرمائے بحکم خدا اٹھو اور مجھ کو پکڑ کر کھڑا کر دیا. اس وقت جو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو کوئی اثر فالج کا باقی نہ تھا, جس کے بعد لوگوں کا مجھ پر ہجوم ہو گیا. بنظر تبرک میرے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے گئے اور اپنے کپڑے مجھے پہنا دیے جو گھر پہنچ کر میں نے واپس کیے. واقعہ نمبر 86. صاحب کتاب دارالسلام تحریر فرماتے ہیں کہ فاضل امجد آقا سید محمد بن سید احمد بروجردین حاجی ملا علی محمد کا, جن کا تقدس و تقوی اہل نجف پر پوشیدہ نہیں ہے, یہ بیان لکھ کر مجھ کو دیا کہ میں ایک وقت مرض تپ لازم میں ایسا مبتلا ہوا تھا کہ قوت نے بالکل جواب دے دیا اور میرے معالج سید الفقہ آقا حاج سید علی شستری بھی مایوس ہو گئے تھے. اتفاقاً میرے ایک دوست نے کہا کہ وادی سلام کی طرف چلو. میں نے جواب دیا کہ تم دیکھتے ہو مجھ پر حرکت کی طاقت نہیں ہے, کیسے چل سکتا ہوں, لیکن وہ نہ مانے اور جس طرح ہو سکا مجھے لے گئے. جب وہاں پہنچے تو یکایک میرے سامنے ایک صاحب عظمت و جلالت بزرگ لباس عرب میں ظاہر ہوئے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے فرمایا کہ یہ لو. میں نے نہایت ادب کے ساتھ وہ عطیہ لیا, دیکھا تو وہ روٹی کا ذرا سا ٹکڑا ہے, جس کو دے کر وہ تو چلے گئے. میں نے چوم کر منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا. اس کا حلق سے اترنا تھا کہ سارے جسم میں جان آ گئی, مردہ دل زندہ ہو گیا, شگستگی دور ہو گئی, حزن و اندوز زائل ہو گیا اور بے حد و بے اندازہ ایسی فرحت ہوئی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ قبلہ مقصود ولی معبود حضرت حجت علیہ السلام کا یہ کرم وجود ہے. میں نہایت خوش خوش اپنے گھر واپس ہوا اور اسی دن اور رات میں بیماری کا مطلق اثر باقی نہ رہا. صبح کو جناب حاج سید علی کی خدمت میں گیا, نبض دکھائی دیکھتے ہی وہ بہت پھنسے اور فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا کہ ٹھیک بات بتاؤ اور مجھ سے بالکل مت چھپانا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تب میں نے واقعہ سنایا, جس پر انہوں نے فرمایا کہ دم عیسیٰ آل محمد علیہ السلام سے تم کو شفا ہو گئی, اب میری جان چھوڑ دو, تمہیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں رہی, بیماری تمہارے جسم سے نکل گئی, تم تندرست ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد ایک روز حرم مطہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں اس جمال نورانی سے میری آنکھیں روشن ہوئی اور میں بے تابانہ اس طرح بڑھا کہ قریب پہنچ کر مشرف یاب ہو, مگر حضرت نظر سے غائب ہو گئے. واقعہ نمبر 87. صاحب نجم ثاقب لکھتے ہیں کہ عالم عامل فقیہ کامل حاج مولانا علی بن حاج مرزا خلیل تہرانی نجفی بیشتر زیارات کے لیے سامرہ جایا کرتے تھے اور سرداب مقدس سے ان کو بہت انس تھا, جہاں سے بہت کچھ فیوز و کرامات کے امیدوار ہیں, اور کہا کرتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں اور کوئی کرامت نہ دیکھی ہو اور کسی نہ کسی مکرمت پر فائز نہ ہوا ہوں. ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ایسی باتوں کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے اصرار پر اتنا بیان کیا کہ اکثر اندھیری رات کے سناٹے میں سرداب غیبت کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک نور ساتے ہے جس سے دہلیز اول کے سب حصے روشن ہیں اور وہ روشنی اس طرح چلتی پھرتی ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک روشن شمع ہے, جدھر وہ جاتا ہے اسی طرف روشنی جاتی ہے. مگر جب میں اترا اور اندر داخل ہوا تو وہاں کسی کو نہ پایا اور نہ کوئی چراغ دکھائی دیا. ایک دفعہ وہ بیماری کی بہت تکلیف میں تھے, آثار استسقاء نمودار ہو رہے تھے. سرداب مقدس سے پہنچ کر بقصد حصول شفا اس جگہ اپنے پاؤں داخل کیے جس کو چاہے غیبت کہتے ہیں. ابھی ذرا لٹکنے پائے تھے کہ مرض کی ساری اذیتیں بالکل رفع ہو گئیں. مرحوم کا ارادہ تھا کہ سامرہ میں مجاورت اختیار کریں گے, اس خیال میں نجف واپس گئے تو پھر بیماری نے عود کیا, یعنی پھر بیماری پلٹ آئی اور وہیں آخر ماہ سفر سن 1290 ہجری میں انتقال ہو گیا. واقعہ نمبر 88. کشف الغمہ میں یہ واقعہ عالم فاضل اسماعیل بن حسن حرقلی کے متعلق مذکور ہے جو اطراف حلہ میں قریہ حرقل کے رہنے والے اور علامہ حلی علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال میرے زمانے میں ہوا مگر میں نے ان کو دیکھا نہ تھا۔ بہت سے برادران معتمدین کے علاوہ ان کے لڑکے شمس الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ بزمانے جوانی والد کی بائیں ران میں ایک زخم مٹھی کے برابر ہو گیا تھا جو ہر سال موسم بہار میں تازہ ہو جاتا، جس کی تکلیف نے انہیں بیکار کر دیا تھا۔ وہ حلہ آئے اور سید رضی الدین علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت بیان کی۔ انہوں نے حلہ کے جراحوں کو بلایا اور دکھایا، لیکن سب نے کہا کہ زخم رگ اکحل پر ہے اور اس کا علاج صرف شگاف ہے، مگر شگاف میں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ رگ کٹ نہ جائے جس کے بعد آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا اس خطرے کی بنا پر ہم لوگ علاج سے قاصر ہیں۔ تب سید علی الرحمہ نے میرے والد سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بغداد چلو، بغداد چلو، وہاں بڑے بڑے طبیب اور جراح ہیں۔ چنانچہ بغداد گئے، وہاں بھی معالجی نے دیکھ کر یہی عذر پیش کیا، جس پر والد بہت دل تنگ ہوئے اور کہا اب زیارت کے لیے سامرہ جاتا ہوں اور وہیں امام ائمہ علیہ السلام سے فریاد کروں گا اور وہاں سے واپس ہو کر گھر جاؤں گا۔ صاحب کشف الغمہ فرماتے ہیں کہ ان کے لڑکے نے مجھ سے بیان کیا کہ والد کہتے تھے کہ جب میں سامرہ مقدسہ پہنچا اور زیارت امامین علیہ السلام سے فارغ ہوا تو رات کو سرداب مبارک میں حاضر رہا اور رو رو کر خدا وند عالم سے دعا اور حضرت صاحب الامر علیہ السلام سے استغاثہ کرتا رہا۔ صبح کو دجلہ کی طرف گیا، کپڑے دھوئے، غسل زیارت کیا اور ایک لوٹا جو میرے ساتھ تھا پانی سے بھر کر روضہ مبارکہ کی طرف چلنے لگا تاکہ ایک مرتبہ اور زیارت کر لوں۔ ابھی شہر پناہ تک نہ پہنچا تھا جو ادھر سے چار سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، وہ شمشیر بستہ تھے اور راستہ سے بائیں جانب رکے اور ایک بوڑھے پاکیزہ وضے ہاتھ میں نیزہ داہنی طرف کھڑے ہو گئے اور ایک صاحب تلوار حمائل کی ہوئے کمان بھی نیزہ بھی تحت الحنک بندھا ہوا اور راستہ کے درمیان میرے مقابل رہے۔ سب نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان چوتھے صاحب نے جو بالکل میرے سامنے تھے فرمایا کہ کل تم یہاں سے جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آگے آؤ تاکہ میں دیکھوں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ میں کچھ سوچتا ہوا تھوڑا سا آگے بڑھا، انہوں نے گھوڑے پر سے جھک کر مجھ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے زخم پر ہاتھ رکھا اور دبا کر نچوڑ دیا، جس سے مجھے تکلیف سے محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے اور ان بوڑھے شخص نے مجھ سے خطاب کیا، اے اسماعیل تم نے چھٹکارا پایا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے لیے فلاح ہے، مگر میں متعجب تھا کہ انہوں نے میرا نام لیا مجھ کو کیا جانے۔ جو فوراً انہیں بزرگ نے فرمایا کہ یہ امام ہیں، امام، یہ سنتے ہی میں دوڑ پڑا اور حضرت کی ران اور رکاب پر بوسا دیا اور بے قرار ہو کر سواری کے ساتھ چلا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب واپس ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا مولا ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ فرمایا کہ بس لوٹ جاؤ، اسی میں مصلحت ہے۔ میں نے پھر وہی عرض کیا جس پر انہیں پہلے بزرگ نے فرمایا کہ اے اسماعیل تمہیں شرم نہیں آتی کہ امام نے دو مرتبہ تمہیں واپسی کا حکم دیا اور تم نہیں مانتے؟ بس ان کے اس جھڑکنے پر میں ٹھہر گیا اور چند قدم سواری بڑھی تھی کہ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ جب تم بغداد پہنچو گے تو مستنصر تمہیں بلائے گا اور کچھ دینا چاہے گا، مگر تم اس کے عطیہ کو قبول نہ کرنا اور رضی الدین سے کہنا کہ تمہارے لیے وہ علی بن اوس کے لکھ دیں، اوس کو لکھ دیں کہ میں اس سے سفارش کرتا ہوں، جو کچھ تم چاہو گے وہ دے دے گا۔ اس کے بعد میں کھڑا رہا یہاں تک کہ یہ سب حضرات دور پہنچ کر نظر سے غائب ہو گئے اور میں اس جدائی کے صدمے میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر روضہ مبارکہ کی طرف آیا، وہاں لوگوں نے میرا حال متغیر پا کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ ان سواروں کو تم نے دیکھا جو ادھر سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جانے والے یہاں کے شرفا میں سے تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں وہ ان میں سے نہ تھے، بلکہ وہ ایسے حضرات تھے جن میں ایک امام علیہ السلام ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ ان میں امام کون سے تھے؟ میں نے پتا بتایا۔ ان لوگوں نے کہا تم نے اپنا زخم دکھایا؟ میں نے کہا ہاں، حضرت نے اس کو نچوڑ دیا۔ یہ سن کر لوگوں نے میری ران کو کھول کر دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت دہشت کے مارے میرا یہ عالم تھا کہ خود شک میں پڑ گیا اور دوسری ران کو دیکھا، اس پر بھی زخم کا کوئی اثر نہ پایا۔ تب تو سارے آدمیوں کا مجھ پر ایسا ہجوم ہوا کہ میری قمیض کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ حالت ہو گئی کہ کچھ لوگ مجھ کو نہ بچاتے تو میرے پاؤں ہاتھ پاؤں بھی نہ رہتے. خلاصہ ہے کہ رات سامرہ میں گزاری اور صبح کو بغداد روانہ ہوا. بہت سے لوگ میرے رخصت کرنے کے لیے آئے اور دو آدمیوں کو میرے ہمراہ کر دیا. دوسرے روز صبح کو جب شہر بغداد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ پل کے اوپر مخلوق کا بڑا مجمع ہے. چونکہ میرے متعلق اس واقعی خبر سرکاری حیثیت سے یہاں آ گئی تھی اور میرے آنے کی اطلاع تھی, اس لیے جو بھی باہر سے آ رہا تھا اس سے یہ لوگ دریافت کرتے تھے کہ تمہارا کیا نام ہے, کہاں سے آ رہے ہو. مجھ سے بھی پوچھا, میں نے بتا دیا, لیکن میرا کہنا تھا کہ تمام لوگ میرے سر پر جمع ہو گئے اور دوبارہ پہنے ہوئے کپڑوں کو پارا پارا کر ڈالا. قریب تھا کہ میری جان نکل جائے. اتنے میں سید رضی الدین علی الرحمہ ماں ایک جماعت تشریف لے آئے اور میرے اوپر سے اس امبوہ کثیر کو ہٹایا اور مجھ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ تمہارے متعلق شفا کی جو خبر اڑ رہی ہے اور جس سے شہر بھر میں غوغا برپا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں, میرے ہی لیے یہ صورت پیش آئی ہے. یہ سنتے ہی وہ سواری سے اتر پڑے اور میری ران کو کھول کر دیکھی, کیونکہ پہلے وہ زخم دیکھ چکے تھے جس کا اب کوئی اثر نہ تھا, اس لیے صورت دیکھ کر ان کو غش آ گیا اور ایک ساتھ تک اسی حالت میں رہے. جب ہوش آیا تو فرمایا کہ وزیر نے مجھے بلایا تھا اور یہ کہا ہے کہ اس خبر کی صحت سے مطلع کرو, لہذا تم خود ہی میرے ساتھ چلو. چنانچہ وہ روتے ہوئے اول وزیر کے یہاں لے گئے جو قم کا رہنے والا تھا. وہاں پورا واقعہ میں نے سنایا. وزیر نے طبیبوں جراحوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے اس شخص کا زخم دیکھا تھا؟ انہوں نے فر اقرار کیا. پھر پوچھا کہ ایسے زخم کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف شگاف, لیکن وہ بھی خطرناک ہے اور مشکل ہے کہ مریض زندہ رہ سکے. وزیر نے سوال کیا کہ اگر شگاف کے بعد بیمار بچ جائے تو کتنے دنوں میں زخم بھر سکتا ہے؟ جواب دیا, کم از کم 2 مہینے میں. پھر یہ معلوم کیا کہ تم لوگوں نے اس کا زخم کب دیکھا تھا؟ کہا, آج 10 روز ہوئے ہیں. تب خود وزیر نے میری ران کھول کر انہیں دکھائی, جس پر سب حیران ہوئے. ان میں سے ایک معالج عیسائی تھا, اس نے چیخ ماری اور قسم کھا کر کہنے لگا, یہ شفا صرف مسیح کا معجزہ ہے. اس تحقیق کے بعد وزیر مجھ کو خلیفہ مستنصر کے پاس لے گیا. اس کو بھی میں نے سارا قصہ سنایا, جس کو سن کر اس نے 1000 کی تھیلی منگائی اور کہا کہ یہ لو, اپنے خرچ میں کرنا. میں نے جواب دیا کہ ایسی جسارت مجھ سے نہیں ہو سکتی. پوچھا, کیوں, کس کا ڈر ہے؟ میں نے کہا, انہی کا جنہوں نے مجھے اچھا کیا ہے. وہ فرما گئے ہیں کہ مستنصر سے کچھ نہ لینا. یہ سنتے ہی وہ رونے لگا اور بہت مقدر ہوا. واقعہ نمبر 89 جنت الماوا میں ہے کہ ایک صاحب تجارت پیشہ جس کا نام آغا محمد مہدی تھا اور جن کے باپ اہل شیراز سے تھے, لیکن یہ برما میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے تھے. ماہ جمادی الاولی سن 1299 ہجری میں کاظمین آئے. اس سے 3 سال قبل وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے جس سے قوت گویائی و سماعت جاتی رہی اور بالکل گونگے بہرے ہو گئے. بالآخر طلب شفا میں بارگاہ حضرت ائمہ علیہ السلام سے متوصل ہوئے اور عراق آئے. کاظمین میں چند مشہور ناجران کے رشتہ دار تھے, اس لیے اول یہاں پہنچے اور 20 دن قیام کیا. پھر سمر آئے اور بتاریخ 10 جمادی الثانی روز جمعہ بعد ظہر زیارت سے مشرف ہوئے. سرداب مقدس میں حاضر ہو کر بہت دیر تک روئے پیٹے. زارین مقدسین کا مجمع تھا, اپنا حال دیوار پر لکھ چکے تھے. دیکھنے والوں سے ملتمس شفاعت و دعا تھے. اسی گریہ و زاری اور بےقراری کی حالت میں خدا اند عالم نے زبان کھول دی, کان بھی کھل گئے اور اعجاز حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام اور اس مقام اقدس کی برکت سے اس طرح باہر آئے کہ صاف صاف تیزی کے ساتھ خوب کلام کرتے رہے تھے. اس معجزہ سے لوگوں کا عجب حال ہو گیا. روز شنبا سید الفقہ شیخ العلماء تاج الشریعہ رئیس الشیعہ سرکار مرزا محمد حسن شیرازی اللہ المقامہ کی مجلس 10 میں لائے گئے اور ان کے سامنے تبرکن پوری صحت و حسن و قرآت کے ساتھ سورہ الحمد کی تلاوت کی, تاکہ تمام حاضرین کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ وہ دن بڑی خوشی و مسرت کا رہا. شب یکشنبہ دو شنبہ میں چراغا ہوا. سن مبارک میں تمام علماء و فضلاء کا اجتماع تھا اور ساری فضا روشنی سے جگمگا رہی تھی. اس واقعے کے سلسلے میں بہت سی عظیم الشان نظمیں لکھی گئیں جو بعض کتابوں میں موجود ہیں. واقعہ نمبر 90 جناب شیخ محمد بن حسن حر عاملی علیہ الرحمٰن نے جن کا تذکرہ پہلے واقعہ نمبر 40 میں ہو چکا ہے، کتاب اثبات الحدات بالنصوص والمعجزات میں ذکر فرمایا ہے کہ لڑکپن میں جب کم و بیش 10 برس کا میرا سن تھا، ایسا سخت بیمار ہوا کہ سب عزیز قریب جمع ہو گئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا، سب کو یقین تھا کہ شب میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن میں نے ایسی حالت میں کہ کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرات ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کو دیکھا، سب کو سلام کیا، یکے بعد دیگر سب سے مسافیہ ہوا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ بات بھی ہوئی جو بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ حضرت نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ جب حضرت حجت اجل اللہ فرجہ کی خدمت میں میں نے سلام عرض کر کے مسافیہ کیا تو یہ بھی کہا کہ مولا مجھ کو خوف ہے کہ اس شدید مرض سے میری موت ہو جائے گی، دران حال کی علم و عمل سے خالی رہا اور میری یہ حاجت پوری نہ ہو سکی۔ حضرت نے فرمایا ڈرو مت، اس بیماری میں تمہاری موت نہیں ہے بلکہ خدا کے فضل سے اچھے ہو جاؤ گے، بڑی عمر ہوگی۔ پھر حضرت نے وہ کاسا دیا جو ہاتھ میں تھا، میں نے پیا، جس کے بعد فوراً افاقہ ہو گیا اور میں اچھا خاصا اٹھ بیٹھا، مرض بالکل جاتا رہا، تمام اعضاء و اقربا حیران رہ گئے۔ اس وقت میں نے کچھ نہ کہا بلکہ جو کچھ دیکھا تھا چند روز کے بعد بیان کیا۔ واقعہ نمبر 91، جناب شیخ خر عاملی نے اسی کتاب میں یہ بھی تعریف فرمایا ہے کہ مجھ سے معتمد اصحاب کی جماعت نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ بحالت بیداری حضرت صاحب العمر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور بہت سے معجزات حضرت کے دیکھے ہیں اور حضرت نے ان کو پوشیدہ باتوں کی خبر اور خطروں سے ملحقین سے نجات دی ہے۔ ایک مرتبہ عید کے روز قریے مشغرے میں طلباء و علماء بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میں کہنے لگا خدا جانے آئندہ سال کس کس کو یہ عید ہو کس کو نہ ہو، کاش یہ علم ہوتا کہ کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا۔ جس پر ایک صاحب نے جو میرے شریک کے درس تھے اور جن کا نام شیخ محمد تھا، بغیر مزاح یقین کے لہجے میں یہ کہا کہ مجھ کو تو اس کا علم ہے کہ 36 برس زندہ رہوں گا۔ میں نے کہا تمہیں علم غیب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں نے حضرت امام عصر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جبکہ میں شدید بیمار تھا۔ عرض کیا کہ یا حضرت میں مریض ہوں، موت کا خوف ہے، کوئی عمل صالح نہیں رکھتا۔ حضرت نے فرمایا ڈرو مت، تم اچھے ہو جاؤ گے اور 36 سال زندہ رہو گے۔ پھر حضرت نے وہ کاسا عطا فرمایا جو دست مبارک میں تھا، میں نے کچھ پیا اور خواب سے بیدار ہو گیا، جس کے بعد ساری بیماری جاتی رہی۔ شیخ علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام سن کر میں نے تاریخ لکھ لی۔ کافی مدت گزرنے کے بعد سن 1072 ہجری میں مشہد مقدس میں میرا جانا ہوا تو مجھے شیخ محمد کا خیال آیا اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو 36 برس پورے ہو رہے تھے، جس کے بعد دل نے یہی کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ چند روز گزرے تھے کہ میرے بھائی کا خط پہنچا جس میں ان کے لیے انتقال کی خبر درج تھی۔ واقعات بشارت، واقعہ نمبر 92، جناب ابن طاؤس علی الرحمن جن کا تذکرہ پہلے واقعہ نمبر 39 میں ہو چکا ہے، رسالہ مواسیہ و مزائقہ میں بیان فرمایا کہ بتاریخ 7 جمادی اخرا سن 641 ہجری روز سے شنبہ میں اپنے برادر صالح محمد بن محمد قاضی آوی کے ساتھ نجف اشرف کے لیے روانہ ہوا۔ رات کو راستے میں قیام رہا، چہارشنبہ کو ظہر کے وقت ہم پہنچے، اسی وقت زیارات سے مشرف ہوئے اور شب پنجشنبہ کو میں نے اپنے میں توجہ و حضوری بارگاہی کی کچھ ایسی کیفیت پائی جو میرے لیے رحمت الہی و مقاصد میں کامیابی و قبول زیارات کی علامت تھی۔ اسی رات کو برادر مذکور نے بھی مجھ سے متعلق یہ خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا واقع حضرت حجت علیہ السلام کے دہن مبارک کا ہے، جس میں سے کچھ حصہ میں نے ان کو دیا ہے۔ صبح کو حسب عادت جب روضہ مبارکہ میں داخل ہوا تو خداوند عالم کے فضل و کرم اور حضرت کے اقبال سے کچھ ایسے مکاشفات ہوئے کہ ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، بدن میں راشہ پڑ گیا، قریب تھا کہ زمین پر گر پڑوں اور جان نکل جائے۔ بس اس زیارت کے موقع پر بڑی بڑی بشارتیں ہوئیں اور بہت کچھ خوشخبریاں ملی۔ واقعہ نمبر 93، صاحب نجم ثاقب نے سید الفقہا استاد العلماء عالم ربانی سید مہدی قزوینی سے نقل کیا ہے کہ میرے پدر روحانی ام جسمانی جناب مرحوم مبرور علامہ فہامہ صاحب کرامات عالیہ سید محمد باقر قزدینی نے جن کا پہلے واقعہ نمبر 3 میں ذکر ہو چکا ہے یہ بیان کیا ہے کہ سن 1186 ہجری میں عراق کے اندر بڑے زور کا تاؤن پھیلا تھا جس میں نجف کی صورت ہو گئی تھی کہ لوگوں نے شہر چھوڑ دیا. بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ علامہ طباطبائی و محقق صاحب کشف الغطاء بھی چلے گئے. بہت سے حضرات انتقال فرمائے گئے, گنتی کے چند آدمی باقی رہ گئے تھے. میں ہر روز صحن مبارک میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں کسی جگہ اہل علم میں سے کوئی موجود نہ ہوتا. انہیں ایام نجف کی بعض گلیوں کے اندر ایک معظم شخص سے ملاقات ہوئی جن کو نہ اس دن سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا, باوجود یہ کہ اس زمانے میں اہل نجف ایسے محصور ہو رہے تھے کہ کوئی نیا آدمی باہر سے شہر کے اندر نہ سکتا تھا. پس ان صاحب نے مجھ کو دیکھ کر خود یہ فرمایا کہ تمہیں کچھ دنوں کے بعد علم توحید نصیب ہوگا. پھر یہ خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں جن میں سے ایک کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تختیاں ہیں اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے جس کے دونوں پلوں میں ان تختیوں کو رکھ رکھ کر تول رہے ہیں, اور جن الواح کا مقابلہ و وزن ہوتا جاتا ہے ان کو میرے آگے کر دیتے ہیں اور میں انہیں پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک کہ سب تختیوں کی یہی صورت رہی. میں نے یہ دیکھا کہ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر ایک کے عقائد کا علماء امامیہ کے عقیدوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, جن میں سلمان فارسی و ابو ذر غفاری سے لے کر چاروں سفرا عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, حسین بن رو و علی بن محمد سامری تک, اور ملا یعقوب کلینی و شیخ صدوق ابن بابویا اور ان کے والد شیخ مفید ابو جعفر بن محمد بن نعمان و سید مرتضی علم الہدا و شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی, یہاں تک کہ میرے مامو بحر العلوم علامہ سید مہری طباطبائی اور ان کے بعد کے علماء سب کے سب شامل ہیں. یہ خواب دیکھ کر میں ان جملہ صاحبان کے عقائد سے مطلع ہو گیا اور ایسے اسرار علمیہ پر حاوی ہوا کہ اگر مجھ کو حضرت نوح کی عمر ملتی اور طلب معرفت میں برابر مشغول رہتا تو بھی اس کے دسویں حصے کا دسواں حصہ بھی نہ حاصل کر سکتا تھا. صبح اٹھا تو اپنے زمانہ کا علامہ تھا, نماز پڑھی, تعقیبات سے فارغ ہوا اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کنیز گئی اور ایک کاغذ لے کر آئی جو برادر دینی شیخ عبد الحسین نے بھیجا تھا, جس میں کچھ ایسے اشعار میری مد کے لکھے تھے جو اس خواب کی اجمالی تعبیر تھے. خلاصہ یہ کہ جو عقیدے مجھ کو معلوم ہوئے ان میں مامو مرحوم علامہ بحر العلوم کا عقیدہ بھی ہے, جس کا مقابلہ بعض خواص اصحاب رسول کے عقیدے سے ہوا, لیکن یہ راز کی باتیں ہیں جو ظاہر نہیں کی جا سکتی اور ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, بلکہ ان مرحوم نے ان چیزوں کو ظاہر نہ کرنے کا مجھ سے عہد لیا تھا. غرض کہ یہ میرا خواب ان بزرگ کے فرمان کا نتیجہ ہے جن سے نجف کے اندر ایک راستہ میں ملاقات ہوئی تھی اور جن کے متعلق قرائن نے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام تھے. واقعہ نمبر 94. صدر العلماء سید الفقہا جناب آقا سید مہدی قزدینی قدس اللہ سے متعلق جن کا پہلے واقعہ نمبر 42 میں اور 49 میں تذکرہ ہو چکا ہے. یہ واقعہ جنت الماوا میں عزت العلماء مرزا صالح و دیگر افاضل و علماء نجف سے نقل ہے, اور خود قزدینی علی اللہ مقامہ نے بھی بیان فرمایا تھا کہ اہل حلہ میں سے ایک مرد صالح حاجی علی اپنے گھر سے ان کی ملاقات کے لیے چلے. راستے میں اس مرقد کی طرف سے گزر ہوا جو قبر سید محمد زدمعہ کے نام سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت شکیل و خوبصورت وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں, جو بظاہر کوئی مسافر ہیں اور حلے کے رہنے والے نہیں معلوم ہوتے, جس پر مجھے فوراً یہ خیال ہوا کہ اس قبر کی طرف ایک مسافر آدمی کی توجہ ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, اور ہم شہر کے رہنے والے ادھر سے گزرتے رہتے ہیں مگر کچھ پرواہ نہیں کرتے. چنانچہ میں ٹھہر گیا اور کھڑے کھڑے سورہ الحمد اور قل اللہ احد پڑھی. جب فارغ ہوا تو میں نے ان صاحب کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علی, تم سید مہدی کی زیارت کو جا رہے ہو, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بس ہم چل پڑے اور راستے میں انہوں نے کہا کہ سال جو تمہیں نقصان مال ہوا ہے اس پر غمگین مت ہونا, کیونکہ تم مرد ہو, خداوند عالم نے مار سے تمہارا امتحان لیا ہے. تم نے ان باتوں کو پورا کیا جو تم پر فرض تھیں. مال زوال کی چیز ہے, آتا ہے اور جاتا ہے. یہ سن کر میں مغموم ہوا اور خیال کیا کہ یہ خبر کیسے اتنی پھیلی جو غیروں تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے تو اس سال کے نقصان کو بالکل پوشیدہ رکھا تھا تاکہ تجارت کی ہوا نہ بگڑے۔ بس اس وقت اتنا جواب دے دیا الحمدللہ علی کل حال، بہرحال خدا کا تشکر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنا مال تمہارے پاس سے گیا ہے وہ ان قریب تمہارے پاس آ جائے گا اور تم اپنے قرضوں کو ادا کر دو گے۔ اسی گفتگو میں ہم قزدینی علیہ الرحمہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے اندر داخل ہونے میں توقف کیا، وہ بھی ٹھہرے رہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ اول آپ تشریف لے چلیں، میں تو گھر والوں سے ہوں۔ فرمایا نہیں، تم داخل ہو، میں صاحب الدار ہوں۔ پھر بھی میں رکا رہا، لیکن انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو آگے بڑھا دیا۔ جب ہم اندر پہنچے تو دیکھا کہ طلبہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور سب جناب قزدینے کی باہر تشریف آوری کے منتظر ہیں، جن کے بیٹھنے کی جگہ بنظر احترام خالی تھی اور وہاں صرف کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کو اٹھا کر وہ صاحب وہیں بیٹھ گئے جو محقق علیہ الرحمہ کی کتاب شرع الاسلام تھی، اور اس میں کچھ اجزاء مواہب الافہام شرع الاسلام شرح شرع الاسلام کے رکھے ہوئے تھے، جو جناب قزدینی علیہ الرحمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اور ایسے خط میں جس کو ہر شخص نہ پڑھ سکتا تھا، مگر ان صاحب نے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اور طلبہ سے فرمایا کہ تم ان فروع سے متعجب نہیں ہوتے۔ اس اثنا میں جناب قزدینی علیہ الرحمہ باہر تشریف لے آئے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نکل کر آیا تو دیکھا کہ ایک صاحب میری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ایک طرف ہٹنے لگے، لیکن میں نے وہیں بیٹھا دیا۔ دیکھا کہ مسافرانہ لباس ہے، خوش منظر و خوبصورت شخص ہیں، بڑی بشاش کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہا، مگر اس سوال سے مجھے شرم آئی کہ پوچھوں وہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ بالآخر درس شروع ہو گیا۔ جو مسئلہ زیر بحث تھا اس میں انہوں نے بھی ایسے الفاظ سے گفتگو کی گویا موتی جھڑ رہے تھے، جس سے میں مبہوت ہو گیا۔ جب بحث ختم ہو چکی تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، جواب دیا کہ شہر سلیمانیہ سے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کب چلے تھے، فرمایا کل اس وقت روانہ ہوا ہوں جب نجیب پاشا نے بزور شمشیر اس کو فتح کر لیا تھا، اور احمد پاشا با بانی کو جس نے سرکشی کی تھی اور سلیمانیہ میں اپنی جداگانہ سلطنت کا دعوے دار ہو گیا تھا، گرفتار کر کے اس کے بھائی عبداللہ پاشا کو قائم مقام بنا دیا ہے۔ ان کا یہ کلام سن کر میں متفکر ہو گیا۔ حیرت تھی کہ حکام ہلے تک یہ خبر نہیں پہنچی اور یہ صاحب روز گزشتہ سلیمانیہ سے چل کر ہلے کس طرح پہنچ گئے، حالانکہ ان دنوں کے درمیان تیز رفتار سوار کے لیے 10 روز کا راستہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی طلب فرمایا، خادم ظرف اٹھا کر پانی لینے کے لیے چلا، ان صاحب نے اس کو آواز دی کہ ایسا نہ کرنا، اس ظرف میں مردہ حیوان ہے۔ دیکھا تو اس میں مری ہوئی چھپکلی پڑی تھی۔ پس خادم نے ظرف بدلا اور پانی لے کر آیا، جس کو انہوں نے پیا اور چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ان کی وجہ سے اٹھا۔ جب وہ چلے گئے تب میں نے ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے یہ سوال کیا کہ تم سب نے فتح سلیمانیہ کی خبر کیسے مان لیا، اور کچھ نہ بولے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خود آپ نے بھی تو اعتراض نہیں کیا۔ پھر حاجی علی مذکور نے راستہ کا واقعہ بیان کیا اور طالب علموں نے مسودہ کتاب کا پڑھنا اور اس وقت کی گفتگو بیان کی۔ ان باتوں کو سن کر میں نے ان سب سے کہا کہ جلدی باہر نکل کر دیکھو، واللہ وہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ جستجو میں متفرق ہو گئے، مگر کچھ پتا نہ چلا اور کوئی نشان نظر نہ آیا، گویا کہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے یا زمین کے اندر اتر گئے۔ پھر 10 روز کے بعد فتح سلیمانیہ کے تلہ حلے میں پہنچی، جس کا حکام نے اعلان کیا، اور اس خبر پر حسب دستور توپیں چھوڑی گئیں۔ سید محمد زدامہ، جن کی قبر کا ذکر اس واقعے میں ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے اور زید شہید کے فرزند ہیں، جن کا نام بعض کتب انصاب میں حسین بیان کیا گیا ہے، اور لقب زدامہ بھی ہے اور ذل عبرا بھی، یہ دونوں حمانے ہیں یعنی آنسو والے، چونکہ بڑے عابد و زاہد تھے، نماز شب میں بہت رویا کرتے تھے، اس لیے یہ القاب ہو گئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت و تعلیم میں رہے تھے۔ سن 125 ہجری میں وفات ہوئی. صاحب الدار حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب مخصوصہ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی گھر والے اس سے مراد خانہ امامت ہے، اور خوف کے زمانے میں خواص مومنین بھی بیت رسالت و امامت کو لفظ دار سے تعبیر کیا کرتے تھے. واقعہ نمبر 95، جناب ابن طاؤس علیہ الرحمہ، جن کا تذکرہ پہلے واقعہ نمبر 39 میں ہو چکا ہے، کتاب فرج الحموم میں فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایسی جماعت رہی جس نے حضرت حجت علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان عریضوں کے جوابات حضرت کی طرف سے لائے جو خدمت مبارک میں پیش ہوتی رہی ہیں. من جملہ ان کے ایک یہ خبر بھی ہے جس کی سچائی کا مجھ کو یقین ہے، اور جس کے بیان کرنے والے نے اپنا نام ظاہر کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی ہے، وہ یہ کہ بارگاہ الہی میں اس شخص کی برابر یہ دعا رہتی تھی کہ خداوند عالم اپنے تفضل سے حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. چنانچہ اس کو خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں وقت جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا حضرت کی زیارت ہو جائے گی. جب وہ وقت آیا تو یہ مشہد مطہر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام میں تھا. پہلی پہچانی ہوئی آواز بھی سنی اور حرم منور میں داخل ہو کر پائے ذریعہ اقدس جا کر کھڑا ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگوار تشریف لائے جن کے متعلق قدرتی طور پر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی حضرت حجت علیہ السلام ہیں، اور حضور اقدس میں کچھ کلام کرنے کی جرات نہ ہو سکی. واقعہ نمبر 96، جناب محمود میسمی نجفی علی اللہ مقامہ نے کتاب دار السلام میں بیان فرمایا ہے کہ جب میرا قیام نجف اشرف میں تھا تو اپنی زندگی کے مال کار اور آخری نتیجہ کو بہت سوچا کرتا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ اول بہت نیک کردار رہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ان کے عقائد فاسد ہو گئے اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھے. ان خیالات میں میرا اندیشہ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ باعث سے تشویش و اضطراب ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک شب کو میں نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ہندی میں ہیں، تشریف فرما ہیں، مخلوق جمع ہیں جو چاروں طرف سے حضرت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور میں اس انتظار میں دور کھڑا ہوا ہوں کہ حضرت کے باہر آتے وقت شرف یاب ہوں گا. جو یکایک حضرت تشریف لانے لگے، جس وقت مجھ سے قرب ہوا تو میں نے اپنے کو حضرت کے پائے مبارک پر گرا دیا اور عرض کرنے لگا، مولا قربان یہ فرما دیجئے کہ میرا کیسا انجام ہوگا. حضرت نے بڑی مرحمت کے ساتھ مجھ کو زمین سے اٹھایا اور متبسم ہو کر فرمایا کہ بغیر تمہارے نہ جاؤں گا، جس سے میں یہ مطلب سمجھا کہ تم ہمارے ساتھ بہشتے میں جاؤ گے. یہ بشارت سن کر میں بہت مسرور ہوا، اور اس خوشخبری کے بعد بیدار ہوا مجھ کو ایسا اطمینان ہوا کہ کوئی اندیشہ نہ رہا. یہ بات مقرر بیانات میں پہلے آ چکی ہے کہ خواب میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیداری کی ملاقات. واقعہ نمبر 97، صاحب کتاب دارالسلام تحریر فرماتے ہیں کہ ثقہ جلیل حاجی مرزا محمد راضی ساکن نجف اشرف کے مکان پر میں بیٹھا ہوا تھا. اتفاقاً امام عصر علیہ السلام کے تذکروں میں ان لوگوں کا بھی ذکر آ گیا جو حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں. اثناء کلام میں حاجی صاحب نے بیان کیا کہ میں حضرت کی زیارت کا ایسا مشتاق تھا کہ دل میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرا شمار حضرت کے شیعوں میں ہوتا تو ضرور بیداری میں یا خواب میں مجھ کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا. افسوس ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. یہاں تک کہ جب میں 8ویں امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے مسجد مقدس حاضر ہوا اور شرف یاب ہونے کے بعد نجف پہنچا تو ایک رات کو میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک صاحب مجھ سے فرما رہے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام نجف تشریف لائے ہیں. میں نے پوچھا کہاں تشریف رکھتے ہیں، جواب دیا کہ مسجد ہندی میں. یہ سنتے ہی فوراً جلدی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، وہاں دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے. لوگوں کا بے حد ہجوم ہے، آگے بڑھنے کا راستہ نہیں، مایوسانہ طور پر کھڑا رہا. یکایک دیکھا کہ حضرت نے سر مبارک بلند کر کے سارے مجمع پر نظر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا. اس وقت لوگوں نے مجھ پر حضرت کی یہ مہربانی دیکھ کر راستہ دے دیا. میں قریب پہنچا تو ارشاد فرمایا کہ مسجد مقدس سے تمہاری واپسی کے وقت ہم بالا خانہ پر آئے، لیکن تم نہ پہچانے یہ سن کر میں بہت متعجب ہوا و منفعل ہوا اور میری آنکھ کھل گئی. پھر تو اس خوشخبری پر بڑی خوشی میں اٹھا کہ عالم خواب و بیداری و دونوں میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں اور اس نعمت عظمیٰ کے شکرانہ میں سجدہ شکر بجا لایا کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جو بارگاہ معلی میں حاضر ہو سکتے ہیں. والحمدللہ. واقعہ نمبر 98. شیخ جلیل و امیر زاہد و رام ابی فراس نے کتاب تنبیہ الخاطر میں فرمایا کہ سید جلیل شریف ابو الحسن علی بن ابراہیم عریضی علوی حسینی نے یہ بیان علی بن نما کا مجھ سے نقل کیا کہ ابو محمد حسن بن علی بن حمزہ عقاسی کہتے تھے کہ کوفہ میں ایک شیخ جن کا پیشہ کپڑے دھونا تھا بڑے زاہد و عابد مشہور تھے اور عبادت الہی و آثار صالحین کی پیروی میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. ایک روز اتفاقاً وہ میرے والد کے پاس آ گئے. باتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شب کو میں تنہائی کے موقع پر عبادت کے لیے مسجد جعفی میں تھا کہ تین صاحبان داخل ہوئے جن میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے اور داہنی بائیں جانب زمین پر ہاتھ پھیرا. فوراً وہاں سے پانی نکلنے لگا جس سے انہوں نے وضو فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی بھی وضو کے لیے اشارہ کیا. انہوں نے بھی وضو کر لیا اور وہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے. ان دو شخصوں نے ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھی. جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنی داہنی طرف کے نمازی سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ صاحب الامر علیہ السلام ہے. یہ سنتے ہی فوراً اٹھا, حضرت کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا, یا ابن رسول اللہ, الشریف عمر بن حمزہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ حق پر ہے؟ فرمایا, نہیں, مگر وہ ہدایت پائے گا اور اس وقت تک نہ مرے گا جب تک مجھ کو نہ دیکھ لے گا. پس شیخ مذکور نے جس زمانے میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہونے کا یہ واقعہ بیان کیا تھا اس کو مدت گزر گئی. شریف عمر کا انتقال بھی ہو گیا مگر کہیں یہ خبر نہ سنی کہ حضرت کو شریف نے دیکھا ہو. لیکن ایک مرتبہ شیخ سے جو میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں ان کا یہ بیان یاد دلایا اور کہا کہ شریف عمر کا تو بغیر حضرت کی زیارت کیے ہوئے انتقال ہو گیا. جس پر انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ حضرت کو نہیں دیکھا. اس کے بعد ہم شریف عمر کے بیٹے شریف ابو المناقب سے ملے اور اس سے اس امر میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ایک شب کو والد کے مرض الموت میں جبکہ قوت جواب دے چکی تھی. میں ان کے پاس تھا, سب دروازے بند تھے. اس وقت ایک صاحب داخل ہوئے, میں تو خوف زدہ ہو گیا. انہوں نے والد کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی. والد رونے لگے اور وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد والد نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ. ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھایا. انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے, وہ صاحب کہاں ہیں جو تشریف رکھتے تھے؟ ہم نے جواب دیا, وہ جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے ہیں. کہا کہ جلدی دیکھو. ہم نے چاروں طرف نظر ڈالی, دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور کہیں کسی کا نشان نہیں. تب ہم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون تھے. انہوں نے کہا کہ یہ امام عصر و زمان حضرت صاحب الامر علیہ السلام ہیں, اور یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے. یہ واقعہ بیان کرنے والے ابو محمد حسن اکابر سادات و شرفائے کوفہ سے گزرے ہیں اور مسجد جعفی مساجد کوفہ سے ایک مسجد تھی جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی تھی. واقعہ نمبر 99. واقعات عدیہ و زیارات. ملحقات کتاب انیس العابدین میں مذکور ہے کہ ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے, جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, سحر کے وقت سرداب مقدس میں حضرت صاحب الامر علیہ السلام کو دوست داران اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمارے شیعہ ہمارے شعائے نور اور ہماری بقیہ تینہ سے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ہماری محبت ولایت و شفاعت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کیے ہیں جن کا ہم پر بار ہے. ان لوگوں کی نسبت ہماری طرف ہے, ہم پر ان کا اعتماد ہے, ہم ان کے ضامن ہیں, ہم ہی ان کا مرجع ہیں. ہماری رضا اسی میں ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور آپس کے معاملات میں ان کی غلطیوں کو درست فرما اور ہمارے خم سے ایسے مطالبات کا بدل فرما, ان کو جنت میں داخل کرنا اور دوزخ کے عقاب و عذاب سے دور, دوزخ کی آگ سے دور رکھنا, ہمارے دوستوں کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ایک جگہ جمع کر کے اپنے غضب میں مبتلا نہ فرمانا. واقعہ نمبر 100. ابن طاؤس علیہ الرحمٰن جمال الاسبوع میں ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت کی تھی. اس نے ان جناب کو یعنی امام زمانہ کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں روز یکشنبا جو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا. واقعہ نمبر 101. ابن طاؤس علیہ الرحمٰن نے کتاب اقبال میں محمد بن ابی الرواح اور داسی سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ماہ رجب میں محمد بن جعفر الدہان اور مسجد سولہ گئے. وہاں محمد نے کہا کہ مسجد سعاسہ بھی چلو جو بڑی مبارک مسجد ہے جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر حضرات علیہ السلام قدم زنجا فرماتے ہیں. چنانچہ ہم اس مسجد میں گئے نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے جو دیکھا کہ ایک شت سوار آئے اور سایہ میں اٹھ باندھ کر مسجد میں داخل ہوئے. طولانی دورہ کا تماس پڑی, دعا کی, سجدہ فرمایا اور اٹھ کر چلے گئے. ابھی سوار نہ ہوئے تھے کہ محمد نے مجھ سے کہا کہ چلو ذرا ان سے دریافت کریں کہ کون صاحب ہیں. ہم ان کے پاس پہنچے اور سوال کیا کہ آپ کو خدا کی قسم یہ فرمائی کہ آپ کون ہیں. جواب دیا کہ تمہیں خدا کی قسم تم یہ بتاؤ کہ مجھے کیا سمجھتے ہو. عرض کیا خیال یہ ہے کہ آپ حضرت خضر ہیں. فرمایا میں وہ ہوں جس کے دیکھنے کی خضر بھی محتاج ہیں اور میں تمہارے زمانہ کا امام ہوں.